السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل القرآن کلاس میں آپ کا استقبال کیا جاتا ہے. اہلاً وسہلاً. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج اہل القرآن میں ہم کس صحابی کا واقعہ ڈسکس کریں گے اور کون سی آیت ہم نے آج چنی ہے؟ تو آج ہم لوگ سورۃ توبہ آیت نمبر 117-119 کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ کس صحابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی اور ان کی کس بات سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کر، ان سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل فرمائیں. پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں.
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انہو بہم رؤوف رحیم. وعلى الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
سورۃ توبہ آیت نمبر 117-119 تھی. اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے اللہ تعالی نے نبی، مہاجرین اور انصار پر مہربانی کی جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت اس کا ساتھ دیا تھا، اگرچہ اس وقت بعض لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور ان تین آدمیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی جن کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، حتیٰ کہ زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی تنگ ہو گئیں، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں. اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور راست باز یعنی سچے لوگوں کا ساتھ دو. سبحان اللہ. یہاں پر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم کا. الحمدللہ ہمیں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس میں سے تفسیر کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور یہ سورۃ توبہ کی ان آیت کی تفسیر کے بارے میں وہ جانتے ہوں گے کہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے اور صحیح بخاری میں اس کو کوٹ کیا گیا ہے. صحیح بخاری کی روایت سے ہی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب وہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے تو ان کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ وہ جایا کرتے تھے مسجد، تو ان کے بیٹے کو انہوں نے یہ واقعہ مسجد جاتے ہوئے سنایا، اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے. اس کو صحیح بخاری میں بھی بیان کیا گیا ہے اور دوسری کئی احادیث میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ تین آدمی کون تھے؟ آپ دیکھیں سبحان اللہ کے صحابہ کرام کا معاملہ کیسا تھا، اور کیسا ان کا ایمان تھا، کیسا ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل تھا، اور کیسے وہ لوگ اپنی بات میں، اپنے وعدوں میں سچے تھے کہ ان کو گویا کہ جنت اپنی آنکھوں سے نظر آتی تھی اور جہنم سے وہ اتنا ڈرتے تھے کہ گویا اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پر اتنا یقین تھا، وہ اس پر ایسے ایمان لاتے تھے کہ جیسے گویا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ ان کا جو معاملہ تھا، اس وقت غزوہ تبوک کا موقع تھا، انتہائی گرمی کے دن تھے، کھجوریں پکنے کا موسم تھا، یعنی ان کی جو سال بھر کی جو معیشت تھی وہ اسی پر ڈیپینڈ تھی، کھجوروں پر، کیونکہ وہ کھجوروں کے باغات تھے ان کے پاس، صرف وہی کاروبار کرتے تھے، اسی کی انہیں ڈیلنگ کرتے تھے۔ تو اب ایسے وقت میں گرمی کا موسم ہے اور بزنس کا موسم ہے، اس وقت ہی وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلنا غزوہ تبوک کے موقع پر، کیونکہ اس وقت جو معاملہ تھا شاہ روم کے ساتھ تھا، غسان جو بادشاہ تھا اس وقت کا، شاہ غسان کے ساتھ معاملہ تھا، اس کے ساتھ چونکہ ابھی تک ایسا معاملہ پیش نہیں آیا تھا، یعنی کرسچنز کے ساتھ ابھی تک جنگ نہیں ہوئی تھی اس طرح سے کھلم کھلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اعلان کر دیا تھا کہ ہر ایک کو چلنا ہے۔ تو اس وقت منافقین آ کر بہانے بنانے لگے تھے کہ بہت گرمی ہے، ہم کیسے سفر کریں گے، یا ہمارے بال بچے اکیلے ہیں مدینہ میں پیچھے رہیں گے، اتنی دور ہم جائیں گے تو کیسے پیچھے سروائیو کریں گے، یا بہت دور کا معاملہ ہے، یا ان کے جو بہانے تھے منافقین کے الگ الگ بہانے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اہل القرآن کیسے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں اور احسان والا معاملہ کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا آتا ہے، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس سے بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں آج کے واقعے میں بھی میرے اور آپ کے لیے بہت سبق ہے۔ ایک تو سب سے پہلی بات، ابھی گرمی میں رمضان آنے والے ہیں، پچھلے سال سے اور اس سال اور اگلے سال بھی عین مئی کے مہینے میں روزے آ رہے ہیں، اور ہم سب جانتے کہ یہاں گلف میں خاص کھجوریں پکنے کا موسم ہوتا ہے اور انتہا کی گرمی، اور گرمی سے زیادہ حبس ہوتا ہے۔ ایون انڈیا پاکستان میں بھی مئی کا مہینہ خاص گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، اسی لیے اسکول کی چھٹیاں مئی کے مہینے میں ملتی ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پھر بھی جو گلف کنٹریز میں رہنے والے ہیں، انہیں روزہ، یعنی یہاں کے جو امپلائیز ہیں ان کو دو گھنٹے کی چھٹی مل جاتی ہے، یعنی آرام مل جاتا ہے۔ یہاں الحمدللہ بجلی کا معاملہ بھی نہیں ہے، لائن نہیں جاتی، اتنی بجلی نہیں جاتی ہے، تو ہم لوگ اے سی میں رہتے ہیں، لیکن جو ہمارے ممالک ہیں وہاں پر بجلی بھی جاتی رہتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بجلی کا بل اتنا زیادہ آتا ہے کہ جو اے سی جن کے یہاں موجود ہیں بھی، تب بھی وہ لگا نہیں سکتے بل کی وجہ سے۔ تو اب گرمی کے موسم میں ہم روزے رکھ کر کہیں ایسے تو نہ کہیں کہ ہائے اتنی گرمی میں روزے آ گئے، ہائے اتنا لمبا روزہ، 18 گھنٹے کا روزہ، 16 گھنٹے کا روزہ، 19 گھنٹے کا روزہ۔ اگر ہم ایسی باتیں کہتے ہیں تو ایکچولی یہ وہ سیم معاملہ ہوگا کہ اس وقت تو ان کو جہاد کے لیے کہا گیا تھا اس گرمی میں، اور ان سے کہا گیا سورہ توبہ میں ہی کہ جب منافقین نے کہا تھا کہ بہت گرمی ہے نہ نکلو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو جہنم کی گرمی اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو جو قرآن کو جاننے والے ہوتے ہیں، جو قرآن کو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو 3 صحابہ کرام تھے، یہ گرمی کی وجہ سے جانے سے نہیں رہ گئے تھے پیچھے جنگ تبوک میں، اور نہ ہی انہوں نے کوئی بہانہ بنایا تھا، کوئی اور ریزن، کچھ بھی نہیں تھا، صرف اپنی سستی اور کاہلی کے بنا پر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں رہے تھے پیچھے، نہ ہی ان کو عیش و آرام پسند تھا، نہ ہی ان کو اپنے بیوی بچوں کی فکر تھی، صرف اور صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے کہ ڈیلے کرتے گئے، ڈیلے کرتے گئے کہ کل جائیں گے، آج جائیں گے، کل جائیں گے، آج جائیں گے، اور اس وجہ سے ان کا جانا ہی رہ گیا۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ کیسے ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تمام زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، یعنی ان زمین پر رہنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، مدینہ کی سرزمین پر رہنا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض تھا، تمام مسلمان ان سے ناراض تھے ان کی اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے دین کے کاموں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی پریشانی کی وجہ سے ہم بہت ساری عبادات کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ روزہ ہی لے لیں، بہت سارے لوگ بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ابھی شوگر کا شروع کا سٹیج ہے، وہ رکھ سکتے ہیں، استطاعت ہوتی ہے رکھنے کی، لیکن بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتے کہ نہیں ہم سے رہا نہیں جاتا بغیر بھوک کے، ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، یا کچھ بھی چھوٹی موٹی بیماری کی وجہ سے۔ تو بہرحال ہم اپنے آپ کو جتنا اچھے سے جج کر سکتے ہیں نا، کوئی اور نہیں کر سکتا،
یا تو اللہ تعالیٰ یا تو ہم جانتے ہیں ہمارا دل کا حال یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پر تو ہمارے دلوں کا حال تک سب کچھ کھلا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ہمارا مالک ہے, وہ سب جانتا ہے. تو یہ جو معاملہ تھا انتہائی گرمی کے دن کا معاملہ تھا, حبس تھا, کھجوریں پکنے کا موسم تھا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور تمام صحابہ اکرام نکل گئے جنگ کے لیے, تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ صحیح بخاری میں ان کا واقعہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میرے پاس سواری بھی ہے, میرے پاس سب کچھ ہے, مجھے سفر کرنا بھی آتا ہے, مجھے راستہ بھی معلوم ہے, تو میں ان لوگوں کے بعد نکل جاؤں گا, دو تین دن کے بعد نکل جاؤں گا. اور یہ سوچتے سوچتے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کئی دن ہو گئے, دو تین دن گزر گئے, اور جب زیادہ دن گزر گئے تو میں نے سوچا کہ اب جا کے کیا فائدہ, اب تو بہت دن گزر گئے. اور یہ صرف اکیلے نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ دوسرے دو ساتھی بھی تھے, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو تمام جو منافقین تھے وہ آ کر بہانے بنانے لگے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کھلم کھلا فرما دیا. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں منافقین کے بارے میں بھی کہا فرمایا, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اہل القرآن کے بارے میں بھی فرمایا. کتنا فرق ہے آپ دیکھیں کہ, اور صحابہ کرام ڈرتے تھے اس بات سے کہ ہمارے بارے میں کوئی آیت نہ نازل ہو جائے, یعنی ان کی کسی کمی بیشی پر پکڑ نہ ہو جائے. سوچیں عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی, وہ ڈرا کرتے تھے کہ جب کوئی وحی آتی یا کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تو ان کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں میرے بارے میں تو کوئی آیت نہیں نازل ہو گئی. اور جب حذیفہ بن یمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے تو اب عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہو گئی, اور وہ حذیفہ بن یمان سے جا کر پوچھنے لگے آہستہ آواز میں کہ ان ناموں میں میرا نام تو نہیں ہے کہیں؟ سوچیں ذرا کتنی فکر. اور آج ہم کتنے بے فکر اور کتنے بے پرواہ ہیں, ہم اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم تو بس سب سے پرفیکٹ, سب سے اچھے, اور ہم تو منافق ہو نہیں سکتے. اللہ کرے کہ ایسا ہو, اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر منافقت کا ایک درجہ بھی پایا جائے. تو بہرحال وہ صحابہ کرام جو اہل القرآن میں سے تھے, جو منافقین نہیں تھے, منافقین کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آ کر تم سے, اے نبی وہ آ کر تم سے بہانے بنائیں گے, اور تم ان سے کہہ دینا کہ ہم تمہارے ایکسکیوزز قبول نہیں کریں گے, کیونکہ ہم کو معلوم ہے تم بہانے بنا رہے ہو, ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سب حالات سے واقف کروا دیا ہے, لہٰذا تم بہانے نہ کرو. اور اتنا کھلم کھلا حکم یا ان کے بارے میں واضح باتیں پہلی دفعہ آئیں تھیں, اس سے پہلے کبھی اتنے ایسے لہجے میں ان سے بات نہیں کی گئی تھی منافقین سے, پہلی دفعہ اس نے بتا دیا گیا سورۃ توبہ میں. تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سارے لوگ بہانے بنانے لگے تو میں نے دل میں سوچا کہ میں کیا کروں, کہ میں سچ کہوں یا میں بھی بہانہ بنا دوں. پھر میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں سچ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتا دے گا, اور اگر میں جھوٹ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتا دے گا کہ میں نے جھوٹ کہا ہے. جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ منافقین جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں اور اللہ کے رسول سب کو درگزر سے کام لے رہے ہیں سب کے ساتھ کہ ٹھیک ہے جاؤ, ہم نے تمہارا ایکسکیوز قبول کیا. لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ دو لوگوں نے اور میری طرح سچ بولنے کا ارادہ کیا ہے تو میری ہمت بڑھ گئی اور میں نے بھی سچ بولنے کا ارادہ کر لیا, اور میں نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول نہ تو میرے پاس کوئی بہانہ ہے اور نہ ہی میں نے نافرمانی سے کام کیا, سچ بات تو یہ ہے کہ صرف میری کاہلی اور سستی نے مجھے اس کام سے روکے رکھا. اب جب میں نے سچ کہہ دیا تو جو منافقین تھے وہ مجھ پر باتیں بنانے لگے کہ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, تم بھی کوئی بہانہ بناتے. کہنے لگے کہ ان کا سن کر مجھے بھی دل میں خیال ہے کہ اچھا میں نے سچ کیوں کہا, لیکن میں نے کہا کہ نہیں, سچ بات تو اللہ کے رسول کو پھر بھی معلوم ہو ہی جاتی, لہٰذا میں اپنی بات پر قائم رہا, ڈٹا رہا. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ قرآن میں ان کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں, صحیح بخاری ہی کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین سے لے کر سچوں کا ساتھ دو یہاں تک, یعنی 119 تک کی آیت میرے بارے میں نازل کی, اور میں نے دیکھا کہ سچ بولنے کا کتنا فائدہ ہوا. سبحان اللہ, صحیح بخاری میں ان کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا اور سارے لوگ آ کر بہانے بنانے لگے اور میں نے سچ کہہ دیا تو وہ کہنے لگے کہ سچ بولنے کی وجہ سے میرا کتنا فائدہ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کا قصہ بیان کرنے کے بعد وہ کہا کرتے کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کسی شخص کو سچ کہنے کی توفیق دی ہو اور اس پر اتنا احسان کیا جیسے کہ مجھ پر کیا ہے. میں نے اسی وقت سے لے کر آج تک قصداً کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے کتنا بڑا ان کو ایک آنر ملا, کہ ان کی وجہ سے یہ آیتیں نہیں، وہ صحابہ کرام جو تینوں صحابہ کرام تھے انہوں نے سچ بات بتا دی، اور ان کے سچ بات کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں آیتیں نازل فرمائیں۔ لیکن آپ دیکھیں اس کے پیچھے سٹرگل کتنا تھا، اس کے پیچھے ایک کوشش کتنی تھی۔ وہ کہتے کہ جب میں نے آ کر سچ بات آپ کو بتا دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم جاؤ اور انتظار کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نازل نہ فرما دے۔ وہ کہنے لگے کہ میں گھر چلا گیا اور میں نے دیکھا کہ سارے لوگوں نے مجھ سے بائیک آؤٹ کر دیا میرا، اور مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں۔ جو میرے بہت پرانے ساتھی تھے، جب چھت پر چڑھ کر میں ان سے بات کرنے لگا تو انہوں نے بھی مجھے جواب نہیں دیا، اور کہنے لگے کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیسے تھے وہ صحابہ کرام، کیسے تھے وہ اہل القرآن، کے جب ایک حکم آ جاتا اور کوئی نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا تو ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آج ہم کتنے کام ایسے ہی کر لیتے ہیں نا کہ اچھا کون دیکھ رہا ہے، لیکن سبحان اللہ صحابہ کرام ان پر ایسا اثر ہوا تھا، ایسا ان کا ایمان تھا، ایسے اس قرآن کی آیت کو وہ سچ جانتے تھے کہ فوراً اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے ساتھی کو سلام کرنے لگا تو اس نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا، جو کہ میرا اتنا پرانا ساتھی تھا اور میرا دوست بھی تھا۔ 40 دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ وہ کہتے کہ میں روزانہ نماز پڑھنے جب مسجد جاتا تو میں جب تک نماز میں مشغول رہتا تو میں محسوس کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ اپنی نظریں ہٹا لیتے۔ آپ دیکھیں کہ ایک مومن کے لیے کتنا مشکل ہے کہ رسول اللہ اس سے ناراض ہو جائیں اور تمام شہر کے لوگ اس سے ناراض ہو جائیں، اس کے دوست، تمام صحابہ کرام۔ آپ دیکھیں آج ہمارے ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمارا دل نہیں لگتا کسی چیز میں، اور ہم چاہتے کہ جلد از جلد اسے منا لیں۔ اور یہاں کیا معاملہ تھا کہ یہاں تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ کی راہ میں نہیں نکلے تھے جہاد کے لیے۔ اور آج ہم کتنے ایسے کام ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے کام، آج بھی ہمارا دین تقاضا کرتا ہے کہ، آج اللہ تعالیٰ کے دین کو ضرورت ہے، اور یہ ضرورت کس لیے؟ کہ ہمارا خود کا فائدہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ تو کن کہنے کی دیر اور فیکون سبحان اللہ وہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کام لینا چاہتے تھے کہ ہمارے درجات بلند ہو۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ کیا آج ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں۔ جو بھی جدوجہد ہم سے ہو سکتی ہے، دامے درمے سخنے، جیسے بھی جو استطاعت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اگر ہمارے اندر جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگائیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں آج تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آؤ نکلو، اور ہم سستی اور کاہلی سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے، یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم نے وہ کام نہیں کیا۔ آج خود ہمارے ممالک میں کتنی ضرورت ہے آپ بتائیں، کتنی شرک اور بدعت پھیلی ہوئی ہیں۔ ابھی غیر مسلموں کو تو دین کی دعوت دینا بہت دور کی بات ہے، ابھی تو ہمارے مسلمانوں کو ہی صحیح راہ پر لانا ہے، وہ جو راستہ بھٹک گئے ہیں ان کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر لانا ہے۔ آپ خود بتائیں بھلا کہ میں اور آپ سستی اور کاہلی کی بنا پر اپنے بیڈ روم میں آرام سے اے سی کی ٹھنڈی ہوا کھاتے ہوئے اور آرام کرتے رہیں، خواب خرگوش کے مزے لیتے رہیں؟ نہیں، ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ ہماری تو ایک ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزرنا چاہیے، کہ وہ جو آتے نہیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور ایک لمحہ بھی مجھے ضائع نہیں کرنا ہے، ایک لمحہ بھی مجھے سستی اور کاہلی میں نہیں گزارنا ہے، مجھے ہر لمحے الرٹ رہنا ہے، مجھے ہر لمحے ایکٹیو رہنا ہے۔ آج تقاضا، یعنی آج کے حالت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں۔ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ 40 دن گزر گئے اسی حال میں، اور میں روز انتظار کرتا رہا۔ آپ دیکھیں کس طرح سے سولی پر لٹکے ہوئے ہوں گے، ابھی کوئی گناہ نہیں ہوا تھا ان سے، آپ دیکھیں کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا، بس صرف جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور نافرمانی کی بنا پر نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ تمام غزوات میں شریک ہو چکے تھے سوائے بدر کے، غزوہ احد میں حصہ لے چکے تھے، غزوہ خندق میں حصہ لے چکے تھے، صرف غزوہ تبوک میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں گئے، اور وہ جان بوجھ کر نہیں کیا انہوں نے، بس ایسے ہی انجانے میں کاہلی کی وجہ سے ان سے یہ بات ہو گئی کہ وہ پیچھے رہ گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی 40 دن تک ان کو انتظار کرنا پڑا۔ 40 دن کے بعد اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنی بیوی کو بیوی سے بھی الگ رہو۔ تو آپ دیکھیں کیسے وہ صحابہ کرام تھے، یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے بیوی سے الگ ہو جاتا ہوں، بلکہ کہا کہ کیا طلاق دے دوں؟ تو کہا کہ نہیں، طلاق نہ دو، بس الگ کر دو۔ تو کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میکے چلی جاؤ۔ سبحان اللہ، فرما برداری کی انتہا ہے، یہ ہوتے ہیں اہل القرآن۔ جب 50 دن گزر گئے اور رات میں ان کی توبہ کی قبولیت کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئیں، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تھے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے سنایا کہ کعب بن مالک اور جو صحابہ ہیں ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ام سلمہ نے کہا کہ کیا میں ان کو خوشخبری نہ بھجوا دوں؟ یعنی دیکھیں صحابہ اور صحابیت کیسے ایک دوسرے کے تعلق سے خیر خواہ تھے، یعنی سارے صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ ان کی توبہ قبول ہو، لیکن وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار تھے، ان کی مرضی کے بغیر وہ ان سے بات بھی نہیں کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے ساتھی کی توبہ بھی قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے خیر خواہی ایک مسلم سوسائٹی میں، مسلم معاشرے میں۔ جب صبح ہوئی فجر کی نماز کے وقت، تو اس وقت یہ خوشخبری دی گئی، کہا جاتا ہے کہ ہر صحابہ میں سے صحابہ کا یہ دل تھا، یہ خواہش تھی کہ وہ سب سے پہلے یہ خبر سنائیں۔ بہرحال جب ان کو خوشخبری دی گئی تو وہ کعب بن مالک کہتے ہیں، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، چونکہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی توبہ کے قبول ہونے کے شکریہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں، صدقہ کر دوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تھوڑا سا مال اپنے لیے بھی رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر وہ کہتے تھے کہ سچ بولنے کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو سچ بولنے کا اتنا فائدہ ہوا ہو کہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی۔ اور ایک اور بات آپ دیکھیں، جو انہوں نے ارادہ کیا، یہ اہل القرآن ایسے ہوتے ہیں۔ اگلا جملہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی انہوں نے جان بوجھ کر کبھی جھوٹ نہیں بولا، یا جھوٹ بولا ہی نہیں انہوں نے۔ ایسے ہوتے ہیں اہل القرآن کہ جب ایک چیز کا دل میں ارادہ کر لیتے ہیں تو اس پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں میرے اور آپ کے سامنے ایسے کتنے مواقع آتے ہیں جہاں پر ضرورت ہوتی ہے کہ ہم سرو کریں دین کو، ہم آگے بڑھ چڑھ کر خدمت اپنے ذمے لے لیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں نا، نہیں میں نہیں کر سکتی، میرے تو فلاں فلاں مصروفیات ہیں، میرے تو فلاں فلاں کام ہیں، میرے تو گھر میں یہ مصروفیت ہے، مجھے تو یہاں جانا ہے، مجھے تو وہاں جانا ہے، مجھے، یعنی ہم کو اس وقت اپنے کام یاد آ جاتے ہیں۔ تو جو اہل القرآن ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں۔ اور وہ رجوع کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے رجوع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے گا، وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، وہ اپنے گناہوں کو رپیٹ نہیں کرتے، بلکہ جب ایک بار سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اس پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ان کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ جب کوئی گناہ ایسا ہو جائے، کوئی ایسا خلاف اولا کام ہو جائے، کوئی ایسی سستی اور کاہلی ہو جائے، تو اس کو ہم برابر کرنے کے لیے کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہو، کبھی ہم سے کوئی ایسے خلاف اولا یعنی خلاف نیکی کام ہو گیا ہو، تو کیا کبھی ہم نے سچے دل سے توبہ کی؟ کیا ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی ہوگی؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کوئی اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالا؟ اور کیا کبھی بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری کوئی ادا، میری کوئی بات، میرا کوئی کام اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جائے کہ وہ اس کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں کرے؟ کیونکہ اب تو کوئی قرآن نہیں نازل ہونے والا، اب تو کوئی وحی نہیں آنے والی، وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر اپنے مقربین میں فرماتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے، جب بندے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مجلس میں اپنے بندوں کا ذکر فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کبھی سوچیں، کبھی غور کریں، اگر ہم اہل القرآن بننا چاہتے ہیں تو وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کریں جیسے کہ صحابہ کرام کے اندر تھی۔ ان لوگوں نے کیسے اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھال لیا تھا؟ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ایز اٹ از کرتے تھے، اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ اور اہل القرآن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف قرآن کی آیتوں کو لے لیں، نہیں، اہل القرآن کا مطلب یہ کہ جو قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے، قرآن سن کر جن کے اوپر کچھ اور اثر ہو جاتا ہے، قرآن سن کر جن کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، قرآن سن کر جن کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، قرآن سن کر وہ اپنی غلطیوں کی طرف غلطیوں سے پلٹتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، اور وہ قرآن میں اپنا ذکر ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ آیتوں میں اپنے آپ کو تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ان آیتوں میں میں کہاں فٹ ہوتی ہوں، میں کن لوگوں میں شامل ہوں، کہ جیسے سورہ توبہ میں منافقین کے بارے میں بھی آیتیں نازل ہوئیں اور مومنین کے بارے میں بھی، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی نازل ہوئی جن سے کچھ غلطی ہو گئی تھی۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں اور دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور سچ بولنے کی فضیلت کیا ہے کہ جب انسان سچ بولتا رہتا ہے تو اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور کتنا بڑا لقب ہے، آپ دیکھیں کہ کس کو ملا تھا یہ لقب، صدیق کا لقب کس کو ملا تھا؟ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان میں شمار ہوں تو لہٰذا ہم سچ بولیں۔ اور ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی جو نشانیاں ہوتی ہیں وہ چار ہیں، ایک میں تین بتایا، ایک میں چار بتایا، کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب کسی سے بحث کرے تو جھگڑے پر اتر آئے، گالی گلوچ پر اتر آئے۔ تو اگر ہم منافقت سے دور رہنا چاہتے ہیں اور صحابہ اکرام کی کوالٹیز اپنے اندر اپنانا چاہتے ہیں تو ہم سچ بولنے کا ارادہ کریں، اور دیکھیں اس سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارا نام صدیقین میں لکھ دے گا انشاءاللہ۔ دوسرا جو واقعہ آج کا ہمارا ہے آل القرآن کے تعلق سے، مختصرا نہیں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک دفعہ ان کے وائف سے ان کا کچھ بحث و مباحثہ ہو گیا، اور میں گھر سے باہر نکلا، تو میں نے جب میں گھر سے باہر جا رہا تھا تو میں نے کسی کی تلاوت کرنے کی آواز سنی، اور وہ سورہ نساء کی آیت تھی۔ ہم وہ آیت سن لیتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 19 کا اگلا حصہ ہے وہ۔
واللاتی یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرما ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن
سورہ نساء آیت نمبر 19، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ہم آیت کا اگلا حصہ لے رہے ہیں، جو آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، یعنی بھلے طریقے سے پیش آؤ، پھر اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی ڈال رکھی ہو، یا اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میری اپنی بیوی کے ساتھ بحث ہو گئی، اور بہت زیادہ بات چیت، یعنی بہت زیادہ سخت کلامی ہو گئی، اور میں گھر سے باہر نکل پڑا، اور مجھے تھوڑا سا غصہ تھا، اور میں دل میں یہ ارادہ کر رہا تھا، یہ دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو اب طلاق دے دوں گا، یعنی اب سیپریشن حاصل کر لوں گا، ڈیورس دے دوں گا۔ وہ کہتے کہ جب میں باہر نکلا تو کوئی قرآن کی آیت تلاوت کر رہا تھا اتفاق سے، اور اب وہ لوگ تو ایسے تھے کہ ان کو تو کوئی ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، اب ہمارے سامنے اگر کوئی یہ آیت تلاوت کرے تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس آیت میں کیا ہے، اور خصوصاً ہمارے یہاں کے یعنی بہت سارے لوگ میجورٹی جو ہے قرآن کے ترجمے سے ناواقف ہے۔ الحمدللہ پھر بھی کچھ حد تک اب خواتین میں ترجمہ یا اس کو سمجھنا عام ہو گیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے بوائز ہیں، یعنی ہمارے لڑکے ہیں، یا پھر مرد حضرات کے لیے ایسی کلاسز کا بہت کم اہتمام ہے، جگہ جگہ ایسا اہتمام نہیں ہے اس کا، لہٰذا وہ لوگ اس کے ترجمے سے اتنا واقف نہیں ہیں۔ جبکہ آج کے دور میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ابھی تو ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے انڈیا میں ہمارے، کہ جو تین طلاق کی بات اور اس کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اگر لوگ یہ آیت پڑھ لیں تو کتنے سارے مسئلے حل ہو جائے، اور اگر ہم ان کو طلاق کے صحیح مسائل سے واقف کروا دیں تو بہت بہت جگہ طلاق ہونے سے ہی بچ جائے، اور ہماری خواتین ان کو بھی کچھ احکامات معلوم نہیں ہوتے ہیں، اور مرد حضرات کو بھی احکامات معلوم نہیں ہوتے ہیں کہ طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، لیکن اگر ہم قرآن سمجھتے ہوتے یا سمجھے ہوتے تو آج اتنا برا حال نہ ہوتا ہمارے معاشرے کا، سوسائٹی کا، مسلم سوسائٹی کا، اور غیروں کو کہنے کی ضرورت نہ ہوتی ہے، غیروں کو ہم پر مذاق اڑانے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر ہم اپنی کتاب کو خود سمجھ کر پڑھنے والے بنیں، احکامات کو ہم جاننے والے بنیں اور ان کی جو باریکیاں ہیں اس کو سمجھنے والے بنیں تو یقین جانے کہ یہ سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کو جو کوئی ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا وہ سمجھ گئے کہ یہ آیت میں کیا کہا گیا ہے، اور چونکہ وہ ابھی ابھی بیوی سے ان کی سخت کلامی ہو گئی تھی اور وہ نکلے تھے تو وہی والی آیت سامنے آ گئی۔ سبحان اللہ، ایسا ہوتا ہے اکثر، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا نا، ہوتا ہے اس طرح سے کہ جب ایسی کوئی بات ہو جائے، کوئی بھی، چاہے بہن بھائیوں کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ ہو، والدین کا معاملہ ہو، یا درگزر کرنے کی بات ہو، یا بدلہ لینے کی بات ہو، جب بھی اگر کبھی آپ ہو سکتا ہے غلطی سے ایسا سوچ لیں کہ اچھا فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اب ہم بھی ان کے ساتھ بات بند کر دیں گے، آپ فوراً جب قرآن میں آیت پڑھتے ہیں تو آپ اتفاق سے وہی والی آیتیں آتی ہیں کہ درگزر سے کام لو، معاف کر دو، اس طرح کی آیتیں آ جاتی ہیں ساتھ میں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت جب میں نے سنی تو ان آیت کا اثر مجھ پر ایسے ہوا کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ نہیں، ایسی بات، مطلب میں اب ڈیورس نہیں دوں گا، طلاق نہیں دوں گا، کیونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات بھلا کس کی سچی ہو سکتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے معاشرت کرو، یعنی اچھے سے زندگی گزارو، معروف طریقے سے، اور اگر تمہیں کوئی چیز ان عورتوں کی ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس ناپسندیدگی میں ہی سے کوئی خیر نکال دے، کوئی بھلی بات نکال دے، خیرن کثیرہ، کوئی خیر کثیر لے آئے اللہ تعالیٰ۔ اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ شادی ہوئی اور بعض اوقات ہسبینڈ کو وائف کے وائف کو ہسبینڈ ہو سکتا ہے کہ کچھ عادتوں کی بنا پر یا کچھ کسی چیز کی بنا پر پسند نہ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اسی ناپسندیدگی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خیر رکھ دی ہو، کچھ خیر کثیر رکھ دی ہو، لہٰذا ان کے اسی کوئی چیز تمہیں ناپسند بھی ہو تو تم اسی کے ساتھ، تم ان کے ساتھ گزارا کرو، اس میں سے اللہ تعالیٰ ضرور خیر کثیر لے آئے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا گھر پر، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ عاشر ہننا بالمعروف، تو میں نے کچھ تحفے تحائف بھی لیے اپنی بیوی کے لیے، اور میں ان تحائف کے ساتھ گھر پر واپس آیا، اپنی بیوی کو تحفے دیے، اور معاملہ وہیں دفع دفع ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا معاملہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ وہی بیوی سے ان کو بیٹا پیدا ہوا، اور ان کا نام تھا سالم، سالم بن عبداللہ، بہت ہی مشہور تابعی گزرے ہیں، جو مدینہ کے سات فقہا جو مشہور تھے، جن کو فقہاء سبا کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک نام تھا۔ ان کے بارے میں بڑے بڑے اسکالرس نے اتنے بہترین جملے لکھے ہیں کہ سب سے زیادہ عابد، متقی، زاہد، کثرت سے حدیث روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم۔ تو عبداللہ بن عمر جب بھی اپنے بیٹے کو دیکھتے، بلکہ مدینہ کے لوگ بعض اوقات ان سے ناراض ہو جاتے تھے کہ بھلا آپ اپنے اس بیٹے سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، اور آپ تو اپنے اس بیٹے پر زیادہ ہی فریفتہ ہیں، یہ آپ کو اپنے اس بیٹے سالم سے کچھ زیادہ ہی محبت ہے۔ تو وہ کہتے کہ میں نے اس آیت کو صحیح ہوتے پایا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، معروف طریقے سے زندگی گزارو، کوئی چیز ناپسند بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر کثیر لے آئے گا اس ناپسندیدگی میں سے بھی۔ تو کہنے لگے کہ جب میرا بیوی سے وہ معاملہ پیش آیا اور میں نے طلاق دینے کی سوچ لی کچھ ناپسندیدگی کے بنا پر، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی یہ آیت آئی اور میں نے درگزر کا معاملہ کیا اور میں نے بھلے طریقے سے زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ثبوت کے طور پر سامنے میرے یہ بیٹے کو لے آیا۔ اور وہ جب بھی اپنے بیٹے کو دیکھتے، کیونکہ وہ ان کے بیٹے بہت بڑے فقیہ تھے مدینہ کے، کہا جاتا ہے کثرت سے حدیث سے روایت کرنے والے، ایون کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں جو بھی گورنر ہوتا تو وہ گورنر سالم بن عبداللہ سے، یعنی ان کے تقوے سے ڈرا کرتے تھے کہ اگر سالم بن عبداللہ کسی سے ناراض ہو جاتے یا سالم بن عبداللہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیتے کہ یہ فلاں صحیح نہیں ہے، تو لوگ ان کے خلاف ہو جایا کرتے تھے، اس گورنر کے خلاف ہو جاتے تھے، اتنی ان کی الحمدللہ یعنی بات مانی جاتی تھی۔ تو عبداللہ بن عمر جب بھی اپنے بیٹے کو دیکھتے سالم کو تو بہت خوش ہوتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے اس آیت کو صحیح ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جب بھی وہ اپنے بیٹے سالم کو دیکھتے تو کہتے کہ صدق اللہ، صدق اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا کتنی صحیح بات ہے کہ اللہ نے سچ کہا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ خیر کثیر لے آئے گا، یعنی جس بات کو تم اپنے لیے، ہو سکتا ہے تم اس میں کراہت محسوس کر رہے ہو، لیکن اسی بات میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر رکھ دی ہو۔ تو یہ مدینہ کے بہت بڑے فقیہ بنے، کثرت سے حدیث روایت کرنے والے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر وہ اس آیت کو سن کر وہ اثر نہ لیتے دل پر تو طلاق ہو جاتی، اور پھر اتنے اچھے فقیہ، اتنے بڑے فقیہ سے ہم لوگ محروم رہ جاتے، مدینہ کے لوگ محروم رہ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی برکت سے کیسے ان کے اندر خیر کی بات ڈال دی اور انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اپنی بیویوں میں، پھر بھی ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، اور سیم یہی معاملہ بیوی کے لیے کہ ہسبینڈ کی ہو سکتا ہے کوئی بات ناپسند ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شروع شروع میں مزاج نہیں ملتے ہیں, ہسبینڈ یا تو غصے والے ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں کوئی خیر رکھ دی ہو. تو اگر تم اس سے درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کچھ بھلائی پیدا کر دے گا, تم خیر کثیر حاصل کرو گے, اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بھلائی ڈال دے گا, اس سے کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ ثابت ہوگا. تو شوہر اور بیوی میں کبھی کبھی نااتفاقی ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کی خامیوں سے ہم درگزر کریں اور ایک دوسرے میں خیر تلاش کریں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات شرمے سے بھی خیر نکال آتا ہے. ہے نا, ہم پڑھتے ہیں نا سورہ مائدہ میں کہ اسا ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم, کہ تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی خیر لے آئے, کوئی خیر نکال دے. تو عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ میں نے اس آیت کو اپنی آنکھوں سے صحیح ثابت ہوتے دیکھا, اور میں نے ایسی بھلائی دیکھی جو مجھے بیٹا پیدا ہوا اس کے بعد, وہ بیٹا بہت ہی نیک اور صالح تھا اور وہ مدینہ کے بہت بڑے امام کہلائے. تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں وہ سچی ہیں. یہ ہوتے ہیں اہل القرآن کے, وہ قرآن کی آیت جب سنتے ہیں تو فوراً پلٹ آتے ہیں, فوراً اس پر عمل کرتے ہیں, فوراً اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں, گزار لیتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں کتنا انتشار ہے, آپ خود سوچیں, اسپیشلی جو ہسبینڈ وائف کے معاملات ہیں اس میں تو ابھی زیادہ ہی پرابلمس چل رہی ہے. جتنے مسائل جو آ رہے ہیں, خصوصاً جو ینگ جو جوڑے ہیں ابھی ہمارے نئے نئے شادی شدہ جوڑے, کوئی ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں, کوئی ایک دوسرے کی سننے کو تیار نہیں, ہر ایک اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنا چاہتا ہے. لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم کیوں دبیں, ہم تو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, ہم کو دبنے کی کیا ضرورت ہے. اور مردوں کا الگ معاملہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات سننا پڑے گا. دونوں اپنے اپنے حقوق کی رٹ لگائے ہوئے ہیں اور نتیجہ اس کا کچھ نہیں نکل رہا ہے سوائے ناچاکی اور نااتفاقی کے. تو لہٰذا اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھیں. اس رمضان میں جب آپ قرآن کھولیں اور جب آپ تلاوت کا آغاز کریں اور جب آپ سورہ نساء سے گزریں تو ضرور سوچیں, اور جب بھی قرآن کی کوئی آیت آپ کے سامنے آئے, ایکچولی دورے قرآن ہوتا کس لیے ہے, اسی لیے ہوتا ہے دورے قرآن کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کے ذہن میں ان آیتوں کے معنی آ جائیں, تاکہ پھر آپ کے اندر وہ فہم پیدا ہو. اور جیسے کہ ہم لوگوں نے دو دن پہلے ڈسکس کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جو اسباب نزول ہے وہ جاننا کیوں ضروری ہے. جو علوم القرآن میں ایک چیپٹر ہوتا ہے علم اسباب نزول, تو آپ دیکھیں کہ یہ اسباب نزول نہ ہوتا تو آج ہم یہ صحابہ اکرام کے واقعات نہ جانتے, ہم کو یہ بات نہ معلوم ہوتی کہ اچھا اس آیت کے بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کب یہ نازل ہوئی آیتیں. تو اسباب نزول سے کیا معنی ہوتے ہیں, اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ وہ واقعات, وہ حادثات اور وہ سوالات جو کسی آیت یا کچھ آیت کے نزول کا باعث بنے ہوں, ذریعہ بن گئے ہوں, ریزن بن گئے ہوں. جیسے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ روح کیا ہوتی ہے, اصحاب کہف کون ہیں, ذوالقرنین کون ہیں, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرما دی. یا صحابہ اکرام کے دل میں کبھی کوئی خیال آ جاتا اور اس کے بارے میں پھر آیتیں نازل ہو جاتی, یا صحابہ اکرام کے دل میں کوئی خواہش تھی, اللہ کے رسول کی کچھ خواہش تھی, اس کے بارے میں آیتیں نازل ہو گئی. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے اور آپ کی مرضی کیا تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی اور قبلہ چینج کر دیا. عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول ہم کیوں نہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں, تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دن کے بعد آیت نازل فرما دی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو. تو صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ چاند کا کیا معاملہ ہے, یعنی چاند کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں, تو کہا کہ یہ تو وقت معلوم کرنے کے لیے ہے. تو اسباب نزول سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اور یہ جاننا ضروری ہے. اگر اسباب نزول نہ ہوتا, اور یہ کس سے روایت ہوتا ہے, صحابہ اکرام سے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ واللہ کوئی قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جو میرے سامنے نہ اتری ہو یا اس کا اسباب نزول میں نہ جانتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ بچپن سے, جب سے اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت پیش کی, جب سے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وہ آپ کے ساتھ رہے. تو اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ کی کتاب کی ہر آیت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس بارے میں نازل ہوئی اور کب نازل ہوئی. اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے, اللہ کی قسم میں ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن کو نازل ہوئی, یا میدانی علاقے میں اتری یا پہاڑی پر اتری. اور اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص علم ناسخ و منسوخ یا اسباب نزول نہ جانتا ہو وہ تفسیر بیان نہ کرے. اور علماء کرام کا بھی یہی قول ہے کہ جس کو اسباب نزول نہ معلوم ہو اور جس کو ناسخ و منسوخ نہ معلوم ہو تو وہ قرآن کی تفسیر یا قرآن کا درس نہ لے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے وہ غلطی کر بیٹھے. اور یہ سب سے بڑی سنگین غلطی ہوگی کہ وہ قرآن کے بارے میں کچھ اور بات کہہ دے یا کسی اور تعلق سے بات بیان کر دے، لہٰذا اسباب نزول جاننا ضروری ہے۔ تو ہم میں سے وہ لوگ جو درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علوم القرآن سبجیکٹ ضرور پڑھیں اور اسباب نزول کے بارے میں ضرور جانیں، ناسخ و منسوخ کے بارے میں ضرور جانیں، تاکہ جب وہ آگے بات بیان کریں تو ان کو کسی کی طرف سے اس بات کا خطرہ یا سامنا نہ کرنا پڑے کہ انہوں نے غلط بات کہہ دی ہے، بلکہ ان کو یعنی صحیح دلیل کے ساتھ وہ بات پیش کر سکیں جب ان کو یہ تمام معلومات ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے والا بنائے۔ آج کا جو واقعہ تھا اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی سچ بولنے والوں کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا بنائے، جھوٹ سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور اللہ تعالی ہمارا نام صدیقین میں لکھ دے، اور جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں تو اس کا اثر ہمارے دل پر ہو اور ہم انہی آیتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے والے بنیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔